بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 15 فروری 2013، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظہ کے سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں اہل ایمان سے قرآن مجید کا مطالبہ کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفاء خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. سوره حج کی آخری دو آیات ہیں. آخری رکوع کا یہ آخری حصہ پچھلے کئی اجتماعات جمعہ سے یہ موضوع اور یہ آیات ہمارے زیر گفتگو ہیں. اس رکوع کے بارے میں صرف اس بات کا اعادہ کر کے آگے بڑھوں گا کہ اس کے پہلے حصے میں مکی قرآن کی دعوت کا خلاصہ آ گیا، اور مکی قرآن میں اصل خطاب تھا پوری نوع انسانی سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری نوع انسانی کے لیے رسول اور نبی بن کر آئے. اس نوع انسانی میں اولین آپ کے مخاطب، آپ کے سامنے جو موجود تھے اس وقت، وہ قریش تھے، وہ مشرکین عرب تھے. گویا مشرکین پوری دنیا میں جہاں بھی مشرک تھے وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں اس خطاب میں. اور خطاب پوری نوع انسانی سے ہے تو پھر جو پرانی آسمانی کتابوں کے ماننے والے ہیں وہ بھی شامل ہیں. پوری نوع انسانی سے جو پہلا خطاب ہے وہ ایمان کی دعوت ہے، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسالت پر ایمان. تفصیل میں اس وقت میں نہیں جاؤں گا، اس پر گفتگو بہت ہو چکی ہے. اب جس نے اس دعوت کو قبول کر لیا، اور رسالت سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف اپنے وقت کے کسی سابق رسول پر یا نبی پر ایمان ہو، کہ یہود کہیں کہ ہاں ہم رسالت پر ایمان رکھتے ہیں حضرت موسیٰ کو مانتے، عیسائی کہیں کہ ہم بھی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں. نہیں، یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے. یہ سلسلہ رسالت اللہ کی طرف سے ہے، اور ہر دور میں اس نے کسی نہ کسی رسول کو بھیجا ہے، یہاں تک کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی. رسالت پر ایمان کا مطلب ہے تمام رسولوں پر ایمان. جب سب رسول اللہ کی طرف سے ہیں، اور خاتم النبیین کو تو پوری دنیا کے لیے آپ نے رسول بنا کر بھیجا اللہ نے، تو اگر کوئی اگر ان پر ایمان نہیں لاتا تو گویا کہ رسالت پر ایمان اس کا نہیں. اب جو اس پر ایمان لے آئے، قرآن کو بھی مان لے کہ اللہ کی کتاب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر لے کہ یہی اللہ کے آخری نبی اور پیغمبر اور ہادی اعظم بن کر آئے ہیں، اور جو دعوت لے کر آئے ہیں، جو پیغام آخرت وہ بھی حق ہے، اب ایسے لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ بس زبان سے کلمہ پڑھ لیا منزل پار، باقی چاہے سارے عمل ویسے ہی کریں جیسے پہلے کرتے تھے؟ اب زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جانا چاہیے. اب خطاب اہل ایمان سے ہے، پوری نو انسانی میں سے جو ایمان لے آئے قرآن کی اس دعوت پر، اب ان سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے. یہ ہمارے لیے اس لیے بھی بڑی اہمیت کا ہے یہ مضمون، کہ عام تصور یہ ہے، ہمارے ہاں تصور جو ہے کہ اگر مسلمان ہے تو بس پانچ فرائض ہیں، ان میں سے ایک تو کلمہ طیبہ ہے جس کے ذریعے اسلام میں داخلہ ہوتا ہے، اس کے بعد چار فرائض رہ گئے، نماز، روزہ، حج، زکات. ان چار میں سے بھی آپ دیکھیں تو حج سب پر فرض نہیں ہے، اسی طریقے سے زکات کو دیکھیں تو وہ صاحب نصاب پر فرض ہے. وہ ایک بڑی آبادی جو ہماری پاورٹی لائن سے نیچے ہے وہ تو مستحق زکات ہے، وہ بیچارے زکات کیا دیں گے؟ تو لے دے کے دو تقاضے رہ گئے، نماز اور روزہ. ہمارا تصور یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ ہے پابندی، اور اس کی بھی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ بخشے بخشائیں، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں، آخر تیرے محبوب کی امت میں ہیں. لہذا کسی نے نماز پڑھ بھی لی تو یہ ایک اضافی کام اس نے کر لیا. جب محبوب رب العالمین کی امت میں سے ہے تو بخشا بخشایا، وہ بھی شفاعت کریں گے، اور کوئی نہ کوئی کی صاحب قبر کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، کہیں نظر نیاز دے دو، کوئی تمہیں بچا لے گا. تو پھر کرنا تو کچھ بھی نہیں ہے، سارے کام وہ کرو جو غیر مسلم کرتے ہیں، جو مشرک کرتے ہیں، بس زبان سے کلمہ پڑھ لو، بیڑا پار. یہ ہے تصور جو عام طور پر ہے. لہذا کیوں حرام سے بچنا ہے؟ کیوں اللہ کے دین کے لیے وقت لگانا ہے؟ کیوں عربی سیکھنے کے لیے محنت اور مشقت کرنی ہے؟ کیوں قرآن پڑھنے میں وقت صرف کرنا ہے؟ نو نیڈ. یہ وقت بڑا قیمتی ہے، اسے دنیا بنانے میں لگاؤ، دنیا کی دوڑ میں آگے نکلنے کے لیے. حقیقت کے اعتبار سے آج عوامی تصور جو ہے وہ یہ، جبکہ یہاں اب بات شروع ہوتی ہے کہ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، کلمہ شہادت ادا کیا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اب آگے بڑے بھاری تقاضے ہیں، اور وہ تقاضے پورے کرو گے تو اللہ کے ہاں فلاح پاؤ گے، کامیابی مشروط ہے ان کے ساتھ. یہ ہے جو آگے کا مضمون آ رہا ہے. کلمہ تو پڑھ لیا، زبان سے دعویٰ کر لیا اللہ کی توحید کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور آخرت کا، قرآن کو اللہ کی کتاب مان لیا. اب تمہیں کرنا کیا ہے؟ اب آؤ، اب جگر تھام کے بیٹھو، میری باری آئی، یعنی اب تمہارا ذکر اب شروع ہوگا. چنانچہ یہ ہے وہ، کیونکہ یہ آیات جو ہے، یہ سورہ مبارکہ بھی برزخی صورت ہے، مدنی دور کی بالکل آغاز اور مکی دور کا اختتام. تو مکی دور میں جو قرآن کا مسلمانوں کے لیے تفصیلی پیغام ہے، اس کا خلاصہ پہلے سے دے دیے. یہاں پہ دو آیات میں خلاصہ آ گیا کہ مسلمانوں سے اب کیا مطلوب ہے، جب اسلام لے آئے تو اب کرنا کیا ہے، رب چاہتا کیا ہے، دینی تقاضے کیا ہیں، دینی ذمہ داریاں کیا ہیں، بحثیت مسلمان تمہارے فرائض منصبی کیا ہیں. کوئی شک نہیں کہ تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، لیکن حقیقی مسلمان ہے کون اللہ کی نگاہ میں کہ جو اپنی دینی ذمہ داریوں کو ادا کرے؟ کیا ڈیوٹیز ہیں اس کی؟ چنانچہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، ان حقائق کو تسلیم کر لیا جن کی دعوت دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی توحید، کیا کرو؟ ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. رکو کرو، جھک جاؤ، وسجدو، بالکل بچھ جاؤ، سجدہ کرو، وعبدو ربکم، اور اپنے رب کی غلامی اختیار کرو، بندگی میں زندگی گزارو، وفعل الخیر، سارے برے کام چھوڑ کر نیکی اور خیر کے کام کرو، خیر اور بھلائی کے کام، لعلکم تفلحون، تاکہ فلاح پاؤ. چار الفاظ جو ہیں یہاں پر صیغہ امر میں آئے، ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعل الخیر، یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو. پانچواں اگلی آیت میں آ رہا ہے، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں، اتنا جہاد جتنا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے، تب یہ تم سے ریکوائرڈ ہے، یہ تقاضا ہے اللہ کا. اللہ پر ایمان لے آئے ہو، بندے ہو اس کے، تو بندے کا کام یہ کہ آقا کا حکم مانے، اب اس نے ڈیوٹی لگا دی ہے تمہاری، تم اللہ کی نگاہ میں کامیاب تب ہوگے، اللہ کے منظور نظر تب بنو گے جب ان دینی ذمہ داریوں کو جو اس نے ڈالی ہیں، جو اس کی بندگی کے تقاضے ہیں، ان کو ادا کرو، تو اس امتحان میں کامیاب ہو کر فلاح کو پہنچو گے. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. اب یہ خلاصہ ہے پورے مدنی قرآن کا کہ مسلمانوں سے ان کے دینی تقاضے ہیں کیا. ارکعوا واسجدوا، رکو کرو سجدہ کرو. ان کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے یوں سمجھیے کہ جیسے میں اس وقت ممبر پہ بیٹھا ہوں اور اس کے تین سٹیپ ہیں. ایک چار سٹیپ والا ممبر ذہن میں لائیے کہ تقاضے دین کے کیا ہیں، ایک دو تین چار. اس آیت، ان دو آیات میں ارکعوا واسجدوا الفاظ دو ہیں، رکو کرو اور سجدہ کرو مراد ہے نماز. نماز جو ہے وہ بندگی کی انتہا ہے، جھک جانا، اس میں رکو بھی ہے اور سجدہ بھی ہے، اپنے رب کے سامنے بالکل بچھ جاؤ. لیکن اب آگے جا کے واضح ہوگا کہ یہاں نماز سے بھی اصل مراد ہے ارکان اسلام، وہی کہ جو ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں، اسلام کے پانچ ارکان ہیں. پہلی بات تو وہ ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے پانچ باتوں پر. یہ عمارت جو اسلام کی ہے، شاندار قصر ہے، یہ پانچ بنیادوں پر قائم کیا گیا ہے. یعنی ان پانچ ستونوں کا نام اسلام نہیں ہے، اسلام ایک بہت زبردست شاندار عمارت ہے، محل ہے، جس کے پانچ ستون ہیں جن پر یہ قائم ہے. اور وہ بنیاد ہے، نمبر ایک کلمہ طیبہ، نمبر دو نماز، پھر روزہ اور زکات اور حج. ارکعوا واسجدوا، ایمان لے آئے ہو تو اب سب سے پہلا تقاضا، کوئی شخص اسلام قبول کرے تو پہلا تقاضا جو اس پر فوری طور پر عائد ہوگا وہ کیا ہے؟ نماز. اس لیے کہ دن میں پانچ مرتبہ نماز ہے. وہ کسی نہ کسی ایسے وقت میں اسلام قبول کر رہا ہوگا کہ کوئی نہ کوئی نماز کا وقت ہے یا ہونے والا. سٹارٹ یہاں سے. اور یہ ایک ایسا گھونٹا ہے، یہ نہیں ہے کہ نماز شروع میں ایک ٹریننگ کا ذریعہ ہے، آہستہ آہستہ جو ہے تم اللہ کی بندگی کے خوگر ہو جاؤ گے تو پھر چھوڑی بھی جا سکتی ہے، اور ایک خاص مقام پر پہنچ کر تو ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں، زندگی کے آخری سانس تک پانچ وقت کی نماز بفرض، یہ کسی سے ثابت نہیں ہوتی، بڑے سے بڑے ولی سے بھی نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری وقت تک نماز پڑھتے رہے. یہ وہ کھوٹا ہے. چنانچہ ارکان اسلام میں جو سب سے زیادہ مسلمانوں کو جو باندھ کے رکھنے والی شے ہے، اور جو ہر روز درپیش ہے، ہر وقت درپیش ہے، وہ نماز ہی ہے. یہ گویا کہ مرکزی ستون ہے. الصلاۃ عماد الدین، یہ دین کا گویا کہ مرکزی ستون ہے. لیکن جب اس کا ذکر آیا تو یہاں پر مراد ہے اس سے ارکان اسلام. آگے جا کے بات کھل جائے گی کہ پہلا سٹیپ کیا ہے. اسلام لے آئے تو اب عمل کا پہلا سٹیپ ارکان اسلام کی پابندی، جس میں مقدم ترین نماز. ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، دوسرا اسٹیپ، اور بندگی کرو، غلامی اختیار کرو اپنے رب کی. دیکھیے نماز پڑھنا بھی بندگی میں شامل ہے، لیکن نماز پڑھنا کل بندگی نہیں ہے. ہماری عظیم اکثریت، اول تو عظیم اکثریت وہ ہے جو نماز بھی نہیں پڑھتی اپنے وقت. وہ تو میں نے جو شروع میں کہا کہ جو تصور دین ہمارا ہے اس کے مطابق تو سب بخشے بخشائے ہیں، تو نماز بھی پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی پروڈکٹیو کام میں کیوں نہ یہ وقت استعمال کیا جائے. پروڈکٹیو میں ود ان کوماز کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہمارا تصور تو یہی ہے کہ پروڈکٹیو وہ ہے جس میں دنیا کا کوئی فائدہ ہو، گین ہو، تو تصور تو وہ ہے. لیکن یہ کہ اس کے بعد بندگی کیا، بندگی کی ایک جیسچر ہے بندگی کا نماز. پانچ وقت اللہ کے آگے جھکنا ہے اور اللہ سے، اپنے رب سے ہم کلام ہونا ہے، اپنے ایمانیات کو تازہ کرنا ہے. جن چیزوں کی بنیاد پر تم مسلمان قرار پائے ہو، ایمان باللہ، توحید، آخرت، رسالت، ان کی تجدید کرنی ہے. کلمہ طیبہ پڑھ کر تم اسلام میں داخل ہوئے ہو، یہ ایک عہد ہے، اس عہد کی تجدید کرنی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، پانچ مرتبہ. کہیں دنیا کے اندر گم نہ ہو جانا، بھول نہ جانا اپنے مشن کو، دنیا میں اپنی حیثیت کو، اپنے فرائض دینی کو. یہ تو نماز ایک آپ کے لیے سہولت ہے. کس کے لیے؟ کہ پوری زندگی میں آپ بندگی اختیار کریں، غلامی اختیار کریں. غلام وہ ہوتا ہے جو ہر معاملے میں اپنے آقا کے حکم کے پورے طور پر تابع ہوتا ہے. دنیا میں بھی غلامی کا تصور یہی ہے. اچھا غلام کون سا ہے؟ آقا کے تابع فرمان. یعنی ایک باٹم لائن شرط یہ اچھا غلام ہونے کے لیے کہ ہر حکم مانے اور جس چیز سے روک دیا جائے رک جائے. لیکن آئیڈیل غلام کون سا ہے؟ کہ جو آقا کے مزاج کو سمجھتے ہوئے چشم ابرو کا اشارہ ہی کافی ہے اس کے لیے، اسے کچھ حکم دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو، اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے اس کی وفاداری میں. یہ ہے غلام کا تصور دنیا میں بھی. جبکہ دنیا میں تو انسان ایک دوسرے کو کوئی غلام بنا لے تو وہ حقیقی طور پر نہ حقیقی وہ آقا بن جاتا ہے، نہ وہ حقیقی غلام ہے. یہ تو مجازن ہم استعمال کر رہے ہیں، انسانیت کے اعتبار سے سب برابر ہیں، شرف انسانیت. اور جو آقا بن بیٹھا ہے کیا وہ اس کا خالق ہے؟ ناٹ ایٹ آل. وہ تو ایک زبردستی کا کسی کو آقا، ایک آقا بن گیا، ایک غلام بن گیا. لیکن وہ حقیقی معنی میں آقا ہے اور ہم حقیقی معنی میں غلام ہیں. مولاہم الحق، جو الفاظ قرآن میں آئے ہیں، وہ مولائے حقیقی ہے، وہ واقعی آقا ہے، وہی تو مالک ہے، وہی تو خالق ہے. یہ وجود اسی کا عطا کردہ ہے، شرف انسانیت اس نے عطا فرمایا، صلاحیتیں اس نے دیے. جس پر ہم بڑے اکڑتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، تو یہ اشرف المخلوقات کس نے بنایا؟ وہ صلاحیتیں کس نے عطا کی؟ کسی کی اپنی ذاتی نہیں ہے، ٹوٹلی اس پر ڈیپینڈنٹ ہیں، ٹوٹلی. ان ریئل سینس ایک ہی آقا ہے اور وہ ہے، اور ان ریئل سینس ایک ہی بندہ ہے وہ یہ جو اس کی مخلوق ہے، وہ بندہ ہے. تو نہتے وعبدو ربکم، اس کی غلامی اختیار کرو. یعنی اس نے جو پورا تفصیلی نظام تمہیں دے دیا، یہ کرنا یہ نہیں کرنا زندگی کے ہر گوشے میں، ہر معاملے میں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اب اس کی پوری پابندی کرو، بندے بن کر رہو، اس کو آقا حقیقی سمجھو. اسی کے لیے قرآن مجید میں ایک اور انداز بار بار اختیار کیا گیا ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. ایمان تو لے آئے ہو، اور خاص طور پر منافقین کی طرف اشارہ ہوتا تھا، اس لیے کہ جو آپ کے سچے وفادار تھے وہ تو واقعی چشم ابرو کے اشارے کے منتظر ہوتے تھے، انہیں تو حکم دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہاں ایک طبقہ تھا جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھاری گزر رہی تھی، یا اللہ کے احکامات بھاری گزر رہے تھے، جن کے دلوں میں روگ تھا، منافقت کے جراثیم تھے جو آگے پھر وہ پوری طریقے سے سرایت کر گئے اور منافقت جو ہے ان کے اندر پختہ ہوتی چلی گئی بتدریج. انہیں کہا جاتا تھا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. تم کیسے مسلمان ہو؟ کہتے ہو ہم اللہ کو رب مانتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، ان کا نمائندہ، اور ان کی سنت پر چلنے کے لیے اور ان کے احکامات کی تابع داری کے لیے تیار نہیں ہو. یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ کون سا ایمان ہے؟ یعنی لاجیکلی تو کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص اللہ کو رب مانے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانے اور پھر اللہ اور رسول کی اطاعت سے جو ہے وہ رستہ اپنے لیے نکالے چور دروازے. نو. سورہ انفال کے شروع میں آیا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اگر تم واقعی مومن ہو. اور اگر اطاعت نہیں کر رہے تو اپنے آپ کو فریب دے رہے ہو. کوئی شخص کہے کہ جی میں نے آپ کو اپنا آقا مان لیا، میں آپ کا غلام، اور قدم قدم پہ اس کی نافرمانی کرے، اس کے دشمنوں کے ساتھ جو ہے وہ دوستی کی پینگیں بڑھائے، ان کے ایجنڈے کو آگے بڑھائے، تو کوئی پاگل اور احمق ہوگا جو اس کی اس بات کو تسلیم کرے کہ اس کو اپنا آقا مانتا ہے. لیکن ہم اللہ کے معاملے میں یہ ساری چیزیں ہمیں قبول ہیں. جو ہی تصورات ہیں جو جس کو میں پاگل اور احمقانہ کہہ رہا ہوں، جس کو ہم دنیا میں اس کو اسی انداز سے اس کے اوپر ورڈکٹ پاس کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ ہمارا وہی رویہ. لہذا دوسرا سٹیپ فرائض دینی کے تصور، دینی ذمہ داریاں ہر مسلمان سے، پہلا تقاضا ارکان اسلام کی پابندی، نمبر دو پوری زندگی میں اللہ کی غلامی، جہاں سے روک دیا رک جاؤ، جو کرنے کا حکم ہے وہ تمہیں کرنا. البتہ جب عبادت رب کی بات آتی ہے، ابھی میں نے بتایا ایک غلامی انسانوں کی بھی ہوتی ہے، ایک آقا بن گیا کسی کو غلام بنا دیا، وہاں جبر ہوتا ہے، کوئی خوشی سے غلام نہیں بنتا. ایک انسان دوسرے کا غلام بن جائے، تمیز بندہ واقع فساد آدمیت. لیکن وہ مولا حقیقی ہے، اس کی غلامی ہمیں کرنی ہے اپنے دلی آمادگی کے ساتھ. اس میں تو شوق اور محبت کا جذبہ بڑھے گا. وہ محسن تو تمام صفات اچھی خوبیوں کا مالک. اس کی قدرت دیکھیے، اس کی خلاقی دیکھیے، اس کی صناعی دیکھیے، اس کی کاریگری دیکھیے. سب سے زیادہ محبت کے لائق کوئی ہستی ہے کائنات میں تو صرف وہ ایک. محبت کس سے ہوتی ہے؟ جس میں کوئی خوبی ہو، کسی بھی انداز کی خوبی ہو سکتی. تو جو تمام خوبیوں کا جامع ہے، اور وہ خوبیاں بھی اس میں اس درجے میں ہیں کہ جس کو ہم ناپ نہیں سکتے، اور جس کے حسن و جمال ہی کا مظہر ہے اس دنیا میں جو خوبی اور حسن ہمیں نظر آتا ہے. تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو سچے اہل ایمان ہیں وہ سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں اللہ سے. لہذا جو جس کو ایمان کا وہ درجہ حاصل ہو گیا، اسے کہنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ تو اطاعت کرے گا اور اللہ کے اور رسول کے احکامات پر چلے گا شوق کے ساتھ، دلی آمادگی کے ساتھ، برضا و رغبت. چنانچہ اللہ کی بندگی کی جب ہم بات کرتے ہیں، غلامی، تو اس میں دو چیزیں شامل ہوتی ہیں، ایک اطاعت اور دوسری محبت. یہ دونوں ملتی ہیں تو اس کا نام عبادت. وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی بندگی کرو، عبادت کرو، پرستش کرو. پرستش کا لفظ بھی آتا ہے فارسی میں عبادت کے ترجمے کے لیے، اور اس میں کسی کو پوجنے کا مفہوم ہے. اعلیٰ تر ہستی، بلند تر ہستی، قابل محبت ہستی. تو ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر، اور خیر کے، نیکی کے، بھلائی کے کام کرو. ایک یہ ہے کہ بتا دیا یہ حرام ہے، اس سے بچ جاؤ، یہ فرض ہے، یہ لازم ہے، کرنا ہے، یہ اطاعت ہے. ایک اس سے آگے بڑھ کر، جیسے فرض نماز ہے تو اس کے بعد نوافل بھی ہیں، زکوٰۃ کے حوالے سے آپ نے فرض ادا کر دیا، جو شخص صاحب نصاب ہے اس نے اپنی جو بھی جمع پونجی کا حساب لگایا، اتنے فیصد 2.5% نکال دیا اللہ کی راہ میں زکوٰۃ، لیکن اس کے آگے بھی صدقہ و خیرات کے دروازے کھلے ہوئے، اور پھر خیر کے کاموں میں ایک بہت بڑا خیر کا کام جو ہے وہ خدمت خلق، اس کی بھی بڑی ترغیب ہے، تشویق ہے، لوگوں کے کام آنا. ایک تو معاملہ نہیں ہے حلال حرام کی پابندی، فرض واجب کی پابندی، اللہ کی بندگی کے تقاضے، ایک اس سے بڑھ کر اس کی مخلوق کے لیے بھی خیر الناس من ینفع الناس. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں میں بہترین وہ ہیں کہ جو لوگوں کو نفع پہنچانے والے ہیں. یعنی اب یہ اضافی ہوگا، یہ نہیں کہ وہ بنیادی ذمہ داریاں چھوڑ کر اس کام پہ لگ جاؤ. ارکان اسلام کی پابندی وہ ہر شخص پر لازم ہے، ہر مسلمان پر، کوئی ایگزمپٹڈ نہیں ہے. پوری زندگی اللہ کی بندگی میں گزارنا، ہاں اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص طے اس نے یہی کیا کہ میں نے ہر معاملے میں اللہ رسول کی اطاعت کرنی ہے، لیکن کہیں قدم لگ بگا گیا، کہیں کمزوری آ گئی، کہیں کوئی کمی رہ گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی، اس کا پورا امکان موجود ہے. کہیں کسی دباؤ میں آ کر جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے تھوڑی دیر کے لیے، تو پھر راستہ ہے توبہ کا، سچی توبہ کر کے پھر واپس آنا اسی صراط مستقیم پر. نہیں، آئندہ عہد کروں گا کہ یہ پابندی نہیں، یہ کمزوری نہیں ہوگی، اس کا اعادہ نہیں ہوگا. تو کوئی شخص بھی کامل بندہ تو نہیں بن سکتا، کامل بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، عبد کامل صلی اللہ علیہ وسلم. کوشش تو ہے، یہ تو اللہ دیکھ رہا ہے نا کہ کوشش کتنی ہو رہی ہے. یا ہم اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں، نہ تو ارکان اسلام کی پابندی کریں گے، نہ حلال حرام کی تمیز اس کو روا رکھیں گے، ہاں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کہیں تھوڑا بہت صدقہ و خیرات کر دیں گے، کوئی ہسپتال بنا لیں گے، کوئی عمرہ کر لیں گے، باقی کام تو ہم نے کرنے نہیں، یہ طے شدہ. یہ خود فریبی ہے، خبر نہیں نام کیا ہے اس کا، خدا فریبی کے خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ. تو ایک وہ بہانہ بھی ہوتا ہے، لیکن ایک اس طریقے سے بھی انسان اپنے آپ کو فریب دیتا ہے. اب اس سے آگے ہے، یہ تو لازمی کام ہے، اس سے آگے اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو. فاستبق الخیرات، جب اصل منزل آخرت ہے تو دنیا کے اندر تمہارے اوقات کا اور تمہاری صلاحیتوں کا اعلیٰ ترین مصرف کیا ہونا چاہیے؟ عقل اور دانش کیا کہتی ہے؟ چند روزہ فائدہ یا وہ ابدی فائدہ جو کوانٹیٹی اور کوالٹی کے اعتبار سے اس سے کروڑوں گنا آگے ہے؟ کروڑوں بھی ایک لفظ ہے جو میں نے کہہ دیا، اس کو کاؤنٹ کر ہی نہیں سکتے. کیا تقاضا ہے عقل اور دانش کا؟ کیا کہتی ہے عقل انسانی؟ اگر تو آخرت پر ایمان ہے، اور اسی آخرت پر ایمان ہے جس کی خبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جس کا ذکر قرآن میں. لہذا اپنی صلاحیتوں کو لگاؤ اور زیادہ نیکیاں کمانے میں، خیر کے کاموں میں، اور ان میں سب سے بہتر، باقی چیزیں تو اللہ کی طرف سے عائد شدہ ہیں ہی، خدمت خلق کے کام میں بھی آگے نکلے. اس کا بہت اونچا درجہ ہے، بہت سی احادیث میں اس کے لیے بڑی ترغیب ہے، تشویق ہے. یہاں تک الفاظ ہے کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب کوئی بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگا ہوتا ہے، اس کی کوئی تکلیف دور کرنے کے لیے ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے. بہت اونچا مقام. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ اجرائے وحی سے پہلے، وہ غار حرا میں جب وحی نازل ہوئی تھی، سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیات، اس سے پہلے کی جو زندگی 40 سالہ ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی؟ اس کا جامع عنوان خدمت خلق. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، یتیموں کا ملجا، فقیروں کا ماوا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. یہ نقشہ آپ کی زندگی میں، وہ 40 سالہ زندگی تھی ہی سے عبارت. لوگوں کے کام آ جاؤں. کوئی غریب ہے, کوئی قصبہ کرسی میں ہے, کوئی درماندہ حال ہے, بے چین ہو جاتا. تو قافلہ باہر سے آیا ہے اور وہ لوگ جو ہیں وہ مفلوق الحال ہیں, بے چین ہیں. یہ خدمت خلق جو ہے اس کا بہت اونچا مقام ہے. حالانکہ ہم وہ براہ راست اللہ کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہوتے, اللہ کی مخلوق کے لیے کر رہے ہیں, لیکن وہ کام اللہ کو بہت پسند. اور اس خدمت خلق کا ایک اونچا درجہ بھی ہے. ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں آپ نے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا, کوئی فقیر تھا اس کے پاس لباس مناسب نہیں تھا, آپ نے مناسب لباس فراہم کر دیا, یہ بھی خدمت خلق ہے. لیکن ایک بہت اونچا مقام خدمت خلق کا یہ بھی ہے کہ ایک شخص غلط راستے پر جا رہا ہے, اس راستے پر چل رہا ہے جس کا انجام جہنم ہے, آپ کو اس کی اصل مستقبل کی فکر ہے اور آپ اسے اسلام کی دعوت دیتے ہیں, یا اگر مسلمان بھی ہے غلط راستے پر چل رہا ہے تو آپ اس کو دعوت اور تبلیغ کے ذریعے کوشش کرتے ہیں کہ وہ صراط مستقیم پر آ جائے, اس کی عاقبت سمر جائے. یہ خدمت خلق سب سے اونچی, اور یہ خدمت خلق اس امت پر فرض کر دی گئی ہے, اس کا ذکر اگلی آیت میں آئے گا. کیونکہ اس سے پہلے اس کام پر مامور کون ہوتے تھے؟ لوگوں کو راہ ہدایت پر لانے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس کام پر کون مامور ہوتے تھے؟ نبی اور رسول. خلق, خلق کو راہ ہدایت پر لانا, ان کی اصل زندگی, اصل عاقبت اور مستقبل کو سنوارنے کی فکر کرنا, انہیں جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کرنا, یہ کام نبیوں اور رسولوں کا تھا. ختم نبوت کے بعد کس کے ذمہ ہوا؟ وہ اس امت کے ذمہ. چنانچہ اگلی آیت میں اس کا تذکرہ آ جائے گا. تو وفعل الخیر, اور نیکی کے, خیر کے, بھلائی کے کام کرو. فاستبقوا الخیرات, جگہ جگہ قرآن میں آیا نیکی کے کاموں میں آگے نکلو, اور صحابہ کرام کے اندر یہی مزاج تھا, کمپٹیشن ان میں بھی تھا. نوٹ کیجئے گا, یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے. لیکن کمپٹیشن کس میدان میں تھا؟ کہ نیکیوں میں اور اللہ کا قرب حاصل کرنے میں کون آگے. وہ جو چند درویش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول ہم پیچھے رہ گئے, اور جو سرمایہ دار لوگ ہیں, خوشحال لوگ ہیں, وہ تو پھر آگے نکل گئے, ان کے پاس موقع ہے, وہ انفاق کرتے ہیں, خرچ کرتے ہیں, خدمت خلق کے کام کرتے ہیں, وہ جہاد کے اندر بھی اپنے خرچ سے بھی, وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ, اس میں بھی خرچ کر کے اور اجر و ثواب کماتے ہیں, ہم تو پیچھے رہ گئے. انہوں نے یہ شکایت نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ دیا ہے اور ہمارا کیا حال ہے, ہمیں دو وقت کی روٹی میسر نہیں ہے, یہ شکایت کبھی نہیں آئی. شکایت آئی تو یہ کہ ہم نیکیاں کمانے میں ان سے پیچھے رہ گئے, اس لیے کہ جو قرآن مجید بار بار کہتا ہے انفاق کرو اور اس کا اتنا ثواب ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرو 700 گنا تک اس کا اجر ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ, اس اجر و ثواب سے ہم محروم رہے ہیں. تشویش تھی تو اس پر, جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور فرمایا کہ اچھا میں تمہیں ایک چیز ایسی دیتا ہوں جو اجر و ثواب میں بالکل منفرد ہے, جو کرے گا اسے وہ کچھ ملے گا جو اور کسی کو نہیں ملے گا, اور وہ تسبیح فاطمہ آپ نے ان کو بتائی 33 مرتبہ, سبحان اللہ 33 بار, الحمدللہ 33 بار, اللہ اکبر. فرمایا کہ اس کا اہتمام کرو, اس کا بہت خصوصی اجر ہے. وہ بڑے خوش ہو کے چلے گئے. یہ الگ بات ہے, کچھ عرصے کے بعد جب دوسرے مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ کچھ تسبیحات کر رہے ہیں, انہوں نے پوچھا کیا ہے, تو ان کو بھی پتہ لگ گیا, جو صاحب ثروت تھے جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا تھے, انہوں نے بھی اس کا اہتمام کرنا شروع کر دیا. تو پھر وہ آ گئے کہ اللہ کے رسول اب تو یہ کام انہوں نے بھی شروع کر دیا. تو فرمایا کہ بس یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جس کو وہ دیتا ہے. لیکن آپ فکر دیکھیے ان کی کس بارے میں. بہت سی صحابیات آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا ایک پیغام, ایک حضرت خولہ کو انہوں نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا اور انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں خواتین کی طرف سے جو ان کے تاثرات تھے اور ان کے ایک پیغام حضور کو پہنچایا، اور وہ یہ تھا کہ مرد جو ہیں وہ تو جہاد و قتال میں حصہ لیتے ہیں اور جہاد و قتال کی جو فضیلت ہے وہ مرد میں میدان ہے، ہم گھروں میں بیٹھنے والیاں ہیں، ہمیں کہا گیا گھروں میں رہو، ان کے بچوں کو سنبھالو، ان کے پیچھے سے گھروں کی حفاظت کرو، یہ میدان جو ہے یہ مردوں کے لیے خالص کر دیا گیا ہے، تو ہم تو پیچھے رہ گئے. یہ شکایت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہی. تو جب انہوں نے یہ ساری بات کی تو آپ نے پوچھا، اور اصحاب بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے، کہ کیا اس سے بہتر کسی خاتون نے خواتین کا مقدمہ سامنے رکھا ہے آج تک؟ ان کا کیس اس سے بہتر انداز میں کسی نے پیش کیا ہے؟ یعنی آپ نے تحسین فرمائی کہ خواتین کا جو کیس ہے بہت عمدگی سے اس خاتون نے پیش کیا اور ایک نمائندگی کا حق ادا کر دیا. تو آپ نے یہ تسلی دی کہ اگر تم اپنے مردوں کو فارغ کرو جہاد و قتال کے لیے، ان کے ساتھ تعاون کر کی روش اختیار کرو، ان کے بچوں کو سنبھالو، عزت ناموس کی حفاظت کرو، تو جو اجر ان کو ملے گا وہ سارا کا سارا تمہیں بھی ملے گا. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کی سوچ کیا تھی کہ ہمیں نیکی اور خیر کے کاموں میں آگے سے آگے بڑھنا ہے، یہ دوسرے آگے نکل رہے ہیں، ہم پیچھے رہے جا رہے ہیں، کمپٹیشن ہے. تو یہ میدان وہ بن گیا تھا. واقعی بے شمار واقعات اور بھی ہیں، وقت نہیں ہے. تو وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اس کے بعد فرمایا کہ یہ ذمہ داریاں ادا کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. تاکہ کامیاب ہو سکو جو ہے گویا کہ یہ ایک وہ جملہ ہے جسے ہم کہتے ہیں مشروط ہے، کنڈیشنل ہے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ. اللہ کے نزدیک کامیابی کی گارنٹی ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ اپنی دینی ذمہ داریاں پوری کریں. ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اور اسی وافعلوا الخیر کی ایک بات آگے آ رہی ہے جو امت کی ذمہ داری ہے، جس کے لیے کہا گیا جہاد بھی کرنا ہے اللہ کی راہ میں، محنت اور کوشش، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. ایک بہت بڑا مشن ہے تمہارے ذمے، اس امت کے ذمے، جو کام اس سے پہلے رسول کرتے تھے وہ تمہیں کرنا ہے، اور جیسے رسول نے قربانیاں دی ہیں، وقت لگایا ہے تو اس مشن کو آگے بڑھایا، ایسے تمہیں بھی اپنے لیے اپنا اس میں حصہ ڈالنا ہے، اپنے اوقات، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں اس کام میں لگانی اور کھپانی ہے، جس کا آخری منزل، آخری منزل قتال بھی ہو سکتی ہے، قتال فی سبیل اللہ. یہ کام بھی ہے اس امت کے ذمے انشاءاللہ. یہ جو دوسری آیت ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اس پر گفتگو آئندہ جمعے ہوگی. اللہ تعالی ہمیں دینی ذمہ داریوں کو صحیح معنوں میں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حالات حاضرہ کے حوالے سے بس چند منٹ، ایک ہی ایشو ہے جس کو میں تھوڑا سا ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گا. آپ شاید سمجھ رہے ہوں میں طاہر القادری صاحب کو ڈسکس کرنا چاہوں گا، وہ اور بہت لوگ ڈسکس کر رہے ہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے. ایشو جو اس وقت ہے جو سوچنے کا ہے اور وہ یہ ہے کہ اے این پی کی آپ کو معلوم ہے کہ ایک اے پی سی ہوئی ہے. اے این پی عوامی نیشنل پارٹی سب کو معلوم ہے، خان عبدالغفار خان، اس کے بعد خان عبدالولی خان، اب ان کے بیٹے اسفندیار ولی. آپ کو معلوم ہے صوبہ سرحدی زبان پر آتا ہے ویسے خیبر پختونخوا، وہ اس کے ایک بہت معروف سیکولر جماعت، بڑی قدیم جماعت، جس کا سیاسی ہولڈ ہر دور میں وہاں پر رہا ہے، کبھی کم کبھی زیادہ. اس کی اے پی سی ہوئی ہے اور اس کے اندر جو چیز متفقہ طور پر جو قرارداد سامنے آئی وہ یہ ہے کہ طالبان پاکستان سے حکومت پاکستان کو مذاکرات کرنے چاہیے. بات جو ہے وہ اچھی ہے، معقول ہے، لیکن رونا اس بات پر ہے کہ پچھلے چار سال، اب پانچ سال ٹینیور پورا ہو رہا ہے تو اب انہیں اس چیز کا خیال آیا کہ مذاکرات ہونے چاہیے. چار سال وہ ایک ہی رٹ لگاتے رہے کہ ان سے مذاکرات نہیں ہوں گے، ان کو تو کچل کے رکھ دو. یعنی وہ جو مشہور فارسی کا شعر ہے کہ ہر کے دانا کنت کند ناداں نیک بادس خرابیے بسیار. ایک دانہ اور سمجھدار شخص جو کچھ کرتا ہے بالآخر نادان کو بھی وہیں پہنچنا پڑتا ہے اسی نتیجے پر، لیکن بہت ساری خرابی اور بربادی کے بعد. بھائی باقی سب شور مچا رہے تھے. اس اے پی سی میں دلچسپ بات یہ ہے کہ دو جماعتیں شریک نہیں ہوئی، ایک جماعت اسلامی اور دوسرے تحریک انصاف یا تحریک عمران خان کہیں. اور وہ بھی یہ کہتے رہے تھے یہ دونوں کہ طالبان نے پاکستان سے مذاکرات کرنے چاہیے، مل بیٹھ کر بات ہو. بلکہ اب اس سے مجھے یاد آیا، پرانے زخم اور تازہ ہو رہے ہیں، سوات آپریشن سے پہلے پارلیمنٹ کے مشترک اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ فوجی ایکشن نہیں کیا جائے گا، ان سے مذاکرات ہوں گے، اور اگلے ہی مہینے جو ہے بغیر کچھ بتائے وہ فوجی ایکشن شروع کر دیا گیا. مذاکرات کا راستہ اپنے بدترین دشمنوں کے ساتھ تو کھلا ہے، بلکہ ان سے ہم بھیک مانگتے ہیں انڈیا کسی طرح ہمارے ساتھ مذاکرات کی میز پر آ جائے، پھر وہ جو کرتا ہے ہمیشہ سلوک اس نے کرنا ہی کرنا ہے. لیکن ایک دفعہ آ تو جاؤ، یہی بڑی کامیابی ہے کہ انڈیا کے ساتھ بیٹھ گئے مذاکرات پر، تو پتہ ہے جو ہر طرف سے پاکستان کو جو ہے اسکویز کر رہا، لیکن اپنوں سے نہیں ہو سکتے، انہیں تو کچل کے رکھ دو. سارا فساد اس وجہ سے مچا ہے اور اب کہہ رہے. تو یہ ہے ہماری سوچ کا عالم، قومی سوچ کا. یہ وہ ہیں جو بڑے بڑے لیڈر بنتے ہیں، قوم کے لیڈر اور رہنما. اب پنوں نے کس منہ سے کہہ دیا انہوں نے کہ یہ، حالانکہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ اولین وہاں پر قبائلیوں نے اسلحہ اٹھایا کب تھا؟ اسلحہ تو ہم نے ان سے اٹھوایا ہے. اس موضوع کے اوپر میں تقریر کر چکا ہوں تفصیل سے، قرآن آڈیٹوریم میں جو میساک پر چھپ بھی گئی ہے، کہ امریکی جنگ میں ہمارا تعاون اور اس میں دو انتہا پسندانہ رویے. قبائلیوں نے اسلحہ کب اٹھایا؟ جب آپ نے فوجی ایکشن کیا امریکہ کے دباؤ پر، ان کے بے گناہوں کو مارا، ان کے گھروں کو مسمار کیا، اور وہاں پر جو ہے اپنی فضائیہ کو بھی استعمال کیا اور پوری ملٹری فورس کو یوز کیا ان کے اوپر، کا کوئی قصور نہیں تھا، سوائے اس کے کہ کچھ جو سچے مجاہدین تھے جنہوں نے رشیا کو شکست دی تھی ایک زمانے میں، اور اب امریکہ تاغوت بن کر سامنے آیا تو اس کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے، ان میں سے کچھ کو پناہ دی ہوئی تھی، اور کیا جم تھا. اس کے نتیجے میں وہ ان کی قبائلیوں کی پھر ایک نفسیات ہے، ہم اس کو قیاس نہیں کر سکتے یہاں پر، لیکن ان کی نفسیات ہے، اور جو لوگ انہیں جانتے ہیں انہیں خوب معلوم. وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ آگے کون ہے، تو انہوں نے انتقام دینا ہوتا ہے. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا، برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، یہ بھی ایک اصول ہے، وہ اس اصول کے قائل ہیں. چنانچہ ہم نے انہیں خود ملیٹنسی پر آمادہ کیا اپنے غلط طرز عمل کی بنیاد پر. ظلم ہم نے کیا، لال مسجد کا معاملہ ہم نے کیا، اور ریئیکشن میں ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں، ان کو کچل کے رکھ دو، ان سے مذاکرات نہیں ہوں گے. یہ ہے المیہ اس قوم کا، اور اس کے اندر پھر وہ ہمارا میڈیا جو کردار ادا کرتا ہے، اور وہ جو ڈفلی بجاتا ہے، وہ جو اوپر سے انہیں ملتی ہے ہدایت سرکاری طور پر، یا اور پیچھے جو بڑے ان کے بڑے ہیں جو اسلام دشمن ایجنڈا رکھتے ہیں، وہ میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں. تو یہ ہے، جان لینا چاہیے کہ اب وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ان کے ساتھ ہونے چاہیے، لیکن بہت خرابی اور بسیار جو ہے اس سے پہلے وہ کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.